پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ سامعین، آج جو ہم پروگرام کا آغاز کریں گے ان گمشدہ یا لاپتہ افراد کے ذکر سے جو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اسلام آباد اور لاہور اور مختلف علاقوں سے غائب ہوئے ہیں اور جن کا ابھی تک اس یقین دہانی کے باوجود وزیر داخلہ کی کہ ان کو جلد بازیاب کرا لیا جائے گا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ممتاز سماجی کارکن اور سول سوسائٹی کے ایک ایکٹیوسٹ جبران ناصر نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے اور عالمی سطح پر بھی ان واقعات پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اور برطانیہ کے سفیر نے اس بارے میں مطالبہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو بازیاب کرایا جائے۔ اس سلسلے میں جبران ناصر نے جو کچھ بتایا کہ انہوں نے پٹیشن کیوں دائر کی ہے، ان کا کہنا تھا۔
دیکھیے، میں نے سپریم کورٹ میں صرف یہ باور کرایا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ لوگ اس طرح سے غائب ہوئے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ الگ الگ حوالوں سے غائب ہوتے رہتے ہیں، ان میں سے کچھ کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، کچھ کا تعارف ہوتا ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، کچھ کا تعارف ہوتا ہے کسی مذہبی تنظیم سے ہیں، کچھ کا تعارف ہوتا ہے کالعدم جماعت سے ہیں۔ وہ جو کوئی بھی ہو، پہلے تو پاکستان کے شہری ہیں، اور اگر پاکستان کے شہری ہیں تو آئین جو ان کو تحفظ دیتا ہے فیئر ٹرائل کا، وہ ان کو بھی مہیا ہونا چاہیے۔ تو سپریم کورٹ سے بس یہ درخواست تھی کہ وہ معلوم کریں اور پتہ کریں اور اس معاملے میں انٹروین کریں کہ یہ کلچر جو ہے یہ کیوں اتنا پنپ رہا ہے پاکستان میں۔ پاکستان کے اندر ہم اکثر بحث کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ آزادی اظہار کا جو ہے نا حق ہونا چاہیے، مگر آزادی جو ہے ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے۔ میرے پاس اگر آزادی ہے کہ میں کچھ بھی بول سکتا ہوں، تو وہ آزادی جو ہے بہت ساری دوسری آزادی جو ہے ان کے پابند ہے، جس میں رائٹ ٹو لائف بھی آتی ہے، ڈگنیٹی بھی آتی ہے، فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن بھی آتا ہے، ڈیفیمیشن بھی آتی ہے۔
یہ تھے جبران ناصر، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب ذوالفقار احمد بھٹا صاحب، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور وکیل ہیں۔ اب بھٹا صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس میں دو آرا سامنے آ رہی ہیں۔ ایک گروپ جو ہے، ایک طبقہ فکر جو ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے اسلام کے خلاف باتیں کی تھیں، اس لیے ان کو غائب کیا گیا، جبکہ دوسرا گروپ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے، آزادی اظہار کے اوپر پابندی ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں، ہو کیا رہا ہے آخر؟ بھٹا صاحب میرے ساتھ ہیں لائن پر؟ جی بھٹا صاحب، آپ کی مجھے آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی جی بھٹا صاحب، آپ لائن پر ہیں؟ میں معافی چاہتا ہوں، میرے خیال میں کچھ لائن میں گڑبڑ ہے، وہ میری آواز نہیں سن پا رہے ہیں یا میں ان کی آواز نہیں سن پا رہا ہوں۔ ہمارے پروڈیوسر جو ہیں وہ دوبارہ ان کو لیتے ہیں لائن پر۔ ہم گفتگو یہ کر رہے تھے کہ ان سماجی یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے غائب ہونے پر ملک میں خاصی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ بعض دوسرے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی تھیں جو بقول ان کے مذہب کے خلاف تھیں، اس لیے ان کو اغوا کیا گیا ہے۔ بھٹا صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں اب؟ جی، تو اب ہمارے پروڈیوسر ان کو دوبارہ ملا رہے ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ اب سے کچھ دیر کے بعد دو آمنہ جنجوا صاحبہ بھی ہوں گی، جو کہ ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کی سربراہ ہیں، اور وہ جو پاکستان میں لاپتہ افراد کا ایک مسلسل مسئلہ ہے، اس سلسلے میں بڑی کوششیں کر رہی ہیں۔ جی ذوالفقار بھٹا صاحب، آپ میری آواز سن سکتے ہیں اب؟
جی اب آپ
کی آواز۔ ہاں جی فرمائیے۔ چودھری نثار صاحب تو کہتے تھے کہ ہم ان کو بہت جلدی ریکور کر لیں گے، لیکن یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک کوئی پیش رفت ہوئی نہیں ہے، جبکہ ایک طبقہ ایسا بھی سامنے آیا ہے جو اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ انہوں نے مذہب کے خلاف باتیں لکھی تھیں اپنی ویب سائٹ پر، یہ ہو کیا رہا ہے آخر؟
لیکن مجھے جو ہم نے جو پوچھا لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ وہ مذہبی معاملات بھی کچھ ہوں گے، لیکن یہ کہ جو لوگ اٹھائے گئے وہ مذہبی، وہ ڈفرینٹ ویوز کے مالک تھے، یہ بات ایک سامنے آئی جو ہم نے لوگوں سے جو دیکھا۔ بات یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ جو میں بینا لائر آپ کو بتاتا ہوں کہ عدالتی نظام، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججز میں جب افتخار محمد چودھری صاحب تھے تو وہ خاصا آگے بڑھ کے ان چیزوں کو کرتے تھے اور انہوں نے بہت سے بندے ریکوری کروائے ایجنسی سے, جبکہ ایجنسی نے ان پہ بہت دباؤ ڈالا, سب کچھ کیا, لیکن ان کے بعد ان کے جانے کے بعد ایک خلاصہ آ گیا. اور ایون اب ان کے مخالف یہ کہتے ہیں کہ افتخار محمد چودھری کے ہوتے ہوئے معاملات کچھ اور تھے, اور اب عدالتوں کا وہ دباؤ جو تھا, جو ہونا چاہیے, وہ ختم ہو چکا ہے. ججز نارملی اپنی جان بچاتے ہیں جب بھی ان کے سامنے کیس لگائے جاتے ہیں, وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جج اس وقت بےبس ہے. اور یہ آپ دیکھیں جس ملک کا وزیر داخلہ جس کے ہاتھ میں ساری ایجنسیاں آئی ٹی اور تمام ادارے ہیں, اگر وہ بے بس نظر آ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, دیکھیں اب تو اتنی سائنس آگے جا چکی ہے کہ اب تو یہ منٹوں اور سیکنڈوں کی بات ہے کہ آپ کو ٹریس آؤٹ کرنا, آپ سیٹلائٹ ہیں اور چیزیں ہیں جن سے آپ آسانی لوگوں کو ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں. اب جبکہ ان گاڑیوں کی جنہوں نے ان کو اغوا کیا ان کے نمبر بھی ان کے پاس آ چکے ہیں, اور اس کی بہت چیزیں آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کے ہر کونے کے اوپر کیمرے لگے ہیں, ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلام آباد کے پیچھے کو اٹھایا جائے وہ گاڑی نظر میں نہ آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مکمل اس وقت بے بسی کا عالم ہے سیلنگ گورنمنٹ کا, اور عدالتوں کا جو معاملات ہیں عدالتیں آلموسٹ اپنا ٹرسٹ دور کر چکی ہیں. جو لوگ عدالتوں میں کیسز کرتے رہے ہیں اس میں ان کے بہت غلط ریزلٹ ان کو ملتے رہے ہیں.
اچھا, اب میرا ایک سوال یہاں پر آپ سے اور ہے, میں اصل میں پہلے اپنے سننے والوں کو یہ بتا دوں کہ ہم نے اس معاملے کی وضاحت کے لیے جو وزیر مملکت تھے برائے اطلاعات, تو ان سے بھی اور وزارت داخلہ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی, لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ کا کوئی آدمی اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ٹیلی فون ہی نہیں اٹھاتے ہیں وہ لوگ. مجھے یہ بتائیے کہ جبران ناصر صاحب نے جو پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ میں, تو کیا یہ سپریم کورٹ کا جرسڈکشن بنتا ہے؟
بنیادی حقوق کے معاملے سے تو بالکل ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ کا جرسڈکشن بنتا ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا معاملہ جس نوعیت کا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کے اوپر سو موٹو اسٹیپ فوری طور پہ لینا چاہیے تھا, لیکن سپریم کورٹ اس میں خاموش رہی. اور اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ پیٹیشن داخل کی گئی ہے الٹیمیٹلی اس کا ریزلٹ بھی وہی ہوگا, یا تو اس پہ کوئی آبجیکشن لگا دی جائے گا یا یہ کہا جائے گا کہ آپ اگری پارٹی نہیں ہیں, اور اس طرح کر کے اس کو ڈیلے کیا جائے گا تاکہ میکسیمم ٹائم, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عدالتی نظام ہیں جو پاکستان میں اعلیٰ ترین عدالتوں میں چلا رہے ہیں ان کو بھی اپنی بے روزی کا احساس ہے کہ ہم ایسے معاملات میں کچھ نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہوگی کہ یہ آپ دیکھیے گا کہ یا تو بنیادی طور پر اس کی پٹیشن کے اوپر بیسک آپریشن لگا دی جائیں گے, لے کیا جائے گا, ان کو کہا جائے گا کہ آپ فورم پہ آ کے جائیں, اور جہاں تک گمشدہ افراد کا جو فورم پاکستان میں بنایا گیا وہ انتہائی بے بس ہے, اور اس کے مطابق کوئی بھی ابھی تک کسی قسم کی کوئی اچھی رپورٹنگ لوگوں میں کانفیڈنس حاصل کرنے میں وہ ادارہ ناکام رہا. ایسا میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں اس وقت کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو ان گمشدہ افراد کو جو ان حالات میں گمشدہ ہوتے ہیں ان کو ریکوری کر سکے یا ان کے متعلق.
اچھا بٹا صاحب, ایک بات بھی بتائیے, آپ تو ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں, قانون بھی آپ جانتے ہیں, یہ جو اس وقت ایک بحث چھڑ گئی ہے ان لوگوں کے لاپتہ ہونے کے بعد آزادی اظہار کی, کیا یہ لوگ اس زمرے میں آتے ہیں جنہوں نے آزادی اظہار کے دفاعات کی خلاف ورزی کی ہے؟
نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی چیز سامنے آئی ہو, بلکہ اب ایک بہت غلط انسان پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے کیا ہے کہ اگر پاکستان میں کسی انٹرنیٹ کے اوپر فیس بک پہ کوئی آپ ایسا میسج دیں یا کسی ادارے سے متعلق اگر کچھ آپ تھوڑی سی بات بھی کر لیں تو اچانک ایک طوفان آ جاتا ہے کہ چند 25-30 افراد جو ہے اس شخص کو گالیاں لکھ کے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. ویری مچ اپیرنٹ کہ کیا ہے اور کون لوگ ہیں جو ان چیزوں کو آرگنائز کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں ایک عجیب سی لاقانونیت شروع ہو گئی ہے, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیاؤں کی لا ہیں, ہم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا کوئی کسی قسم کی. اور آپ ذرا ایک ذرا سا دیکھیے کہ جہاں کسی نے کسی کو ایسا کمنٹ کیا اور اس کے بعد فوری طور کے اوپر نامعلوم افراد کو اس بندے کو میسج آنا شروع جاتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, اور بڑی گندی لینگویج استعمال کی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو پاکستان میں روکنا چاہیے, اور خاص طور پہ فوراً جتنے پاکستان میں کام کر رہی ہیں انٹرنیشنل ٹیررزم میں ان کو بھی ایسے لوگوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ جو اس قسم کی تھریٹس ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو آزادی کی رائے کی بات کرتے ہیں پاکستان میں اور امن کی انسانی اور انسانیت کی بات کرتے ہیں اور بین الاقوامی امن کی بات کرتے ہیں ان کو پروٹیکشن دینا چاہیے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک ایسا سلسلہ بنانا چاہیے کہ اگر ایسے کسی آدمی کا مرڈر کر دیا جائے یا اس کو غائب کر دیا جائے تو اس دوران میں اس کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ فیملی کو دی جائے, اور اگر
صحیح
اس کا مرڈر ہو جائے
جی
تو کم از کم 3-4 کروڑ روپے کی رقم اس شخص کو دی جائے.
بھٹا صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں آپ سے ابھی اور بھی بات کی, ہمیں جوائن کیا نسرین جلیل صاحبہ نے جو سینٹ میں حقوق انسانی کمیٹی کی چیئر پرسن. نسرین جلیل صاحبہ یہ بتائیے, یہ جو مسنگ افراد کا مسئلہ ہے, گزشتہ ہفتے کے دوران یہ 4-5 آدمی لاپتہ ہوئے ہیں, اور چودھری نثار صاحب نے جو وزیر داخلہ ہیں یہ بات کہی تھی کہ ان کو جلدی بازیاب کر لیا جائے گا, لیکن ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے. کیا سبب ہے اس کا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ واقعی آزادی اظہار کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے دفات کی؟
نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ جو مسنگ پرسنز ہیں یہ سارے کے سارے بلاگرز تھے, اور ظاہر ہے اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے, اور کوئی سمجھنے کی بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ ان کو اٹھایا گیا اور انہوں نے کہا بھی کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور جلدی ان کو بازیاب کروا لیا جائے گا. تو انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں ہماری وہ بہت کمپیٹنٹ ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ واقعی چاہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے تو یہ لوگ نہ چھوٹتے, کیونکہ ہم نے بلوچستان میں بھی دیکھا, ہم نے کے پی میں بھی دیکھا, ہم نے سندھ میں بھی دیکھا کہ مسنگ پرسن جو ہیں وہ 3 مہینے 6 مہینے 9 مہینے سال بھر کے بعد بھی یا تو منظر عام پر آ گئے, جن کو اٹھا لیا گیا تھا, جن کو انفورس ڈسپیئرنس میں ہم لاتے ہیں, اور یا پھر ان کی لاشیں ملتی ہیں. تو ہمیں توقع یہ ہے کہ ان لوگوں کو جن کو اٹھایا, جو کہ مسنگ پرسنس ہیں, جو کہ بلاگرس تھے, اور ان کو خدا نخواستہ ان کی ذات کو نقصان نہ پہنچے, اور ہم سبھی کی جو سول سوسائٹی ہے, جو پارلیمنٹیرینز ہیں, جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ اظہار رائے پہ قدم لگانے کے مترادف ہے اور ان کو کسی طرح کی سزا دی جا رہی ہے یا ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے, تو حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ ان کو بازیاب کروائیں, ورنہ اس میں پورے پاکستان کی بدنامی ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی بدنامی ہو رہی ہے.
اچھا نسرین جلیل جی,
ہمارے آئین کے خلاف بھی ہے, ہمارے قانون کے خلاف بھی ہے. اگر کوئی جرم کسی نے کیا ہے تو بھائی آپ اس کو کورٹ آف لا میں لے کے آئے. جی
آپ کی کمیٹی اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟
کچھ نہیں کر رہی ہے. دیکھیے ہم سینٹ کی کمیٹی جو ہے وہ سوال اٹھا سکتی ہے, وہ اپنی ریکمینڈیشن دے سکتی ہے, لیکن جو کچھ کرنا ہے وہ تو حکومت ہی کو کرنا ہے نا. تو ہم ظاہر ہے کہ اگر حکومت نے یہ عمل کیا ہے تو ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ ان کو برآمد کیا جائے, ان کی فیملیز کو جو ہے ظاہر سے تشویش ہوگی, اور جاتی ہے اور بہت زیادہ بڑی جاتی ہے, اور اس کا میرے خیال ہے پوری دنیا نے بھی نوٹس لے لیا ہے کہ پاکستان میں اس طرح سے یہ واقعات ہوئے ہیں, اور جیسے بعد گزرے ان لوگوں کو اٹھا لینا اور پھر ان کے بلاگس کو ویب سائٹ پہ سے غائب کر دینا, مطلب یہ ایک سوچی سمجھی اور پلانڈ
ہے. اچھا میں چاہتا ہوں نسرین جلیل صاحبہ,
کسی کے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, ہمارے ذہنوں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حکومت جو ہے چونکہ یہ طریقہ کار اختیار کرتی رہی ہے ماضی میں بھی, بلوچستان میں بھی ہوتا رہا ہے, سندھ میں بھی ہوتا رہا ہے, تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اگر حکومت پاکستان میں فکر کی سیکورٹی ایجنسی نے اگر ان کو اٹھایا ہے تو ان کو رہا کیا جائے گا اور وہ صحیح سلامت اپنے گھر والوں کے پاس آئیں گے.
اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے اس سلسلے میں وزیر داخلہ سے بھی کوئی بات کی, اس لیے کہ انہوں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ان کو بہت جلدی بازیاب کر لیا جائے گا, لیکن ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ابھی تک ان میں سے ایک بھی بازیاب نہیں ہوا ہے, وہ کیا کہتے ہیں آپ کی کمیٹی کو؟
دیکھیے ہم انڈیویجولی تو ہم نے ان سے کوئی رابطے نہیں کیے ہیں, کمیٹی کی میٹنگ کل صبح پھر ہے, اور پھر ہم اس بات کو اپنی ریٹریٹ کر لیے کہ ان کو خود مثال فلور آف دا ہاؤس سینٹ سے کہا تھا کہ ہم ان کو چنگوز میں بازیاب کروا لیں گے, تو ہمارا ان سے یہی سوال ہوگا کہ آپ تک وہ بازیاب کیوں نہیں ہوئے, اور ظاہر ہے کہ جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور مجھے تشویش اس بات کی ہے کہ اب چودھری نثار یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک جو ہے حیدر صاحب کا صرف ان کے پاس ایف آئی آر ہے, بقیہ لوگوں کی گرفتاری ہی نہیں ہوئی ہے, بقیہ لوگوں کو اٹھایا ہی نہیں گیا ہے, تو یہ یہ تو اور تشویش کی بات ہے کہ اگر بالکل ہی ان کو غائب کر دیا جاتا ہے تو اس سے بڑھ کے ذاتی اور کیا ہوگی.
اچھا ہمیں جوائن کیا ہے آمنہ جنجوا صاحبہ نے, یہ ڈیفینس فار ہیومن رائٹس سے تعلق رکھتی ہیں. آمنہ جنجوا صاحبہ آپ خود اس معاملے میں بہت دنوں سے کام کر رہی ہیں, لاپتہ افراد کے سلسلے میں آپ کا کیا کمنٹ ہے اس بارے میں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان لوگوں کو جان بوجھ کر غائب کیا گیا ہے یا یہ کہیں واقعی کسی دہشت گرد گروپ کا نشانہ بنے؟
کہا نہیں جا سکتا, مگر بظاہر تو یہ ہے کہ جس طرح دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان کے علاوہ بھی 11 لوگ ہیں جو ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کے پاس اس سال کی آواز نہیں درج ہوئے ہیں. تو اس سے یہ ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مختلف طبقے کے لوگ ہیں, علماء کرام ہیں اور جناب آئی ٹی کے انجینئر ہیں, پروفیشنلز ہیں. تو یہ ٹرینڈ سے رجحان جو ہے بڑھ رہا ہے, اور یہ بھی اور ایسے شہروں میں جہاں پر جو بڑے سیف سمجھے جاتے تھے, لاہور ہو گیا, کراچی ہو گیا, ابھی ایک برٹش نیشنل گئے تھے لاہور اور ان کے بیٹے کو لاہور میں پکڑا گیا ہے. وہ اپنے بینک اکاؤنٹ سے کوئی پیسے نکلوا رہے تھے اور اسی وقت ان کو, اور نہ ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور کے کینٹ میں بھی یاد ہو سکتی اور نہ ہی کوئی ابھی تک نہیں مل سکا ہے. تو اس سے یہی پتا چل رہا ہے کہ وہی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال بھی تھا کہ کافی مطلب 720 تو گورنمنٹ کے نمبرز ہیں, 720 ایک سال میں بہت بڑی تعداد ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہے جو کہ دوسرے این جی اوز کے پاس آئے ہیں, کیسز یا ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ چلے گئے ہیں, سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ چلے گئے ہیں. تو یہ ایک سال میں تھاؤزنڈ کی بات ہوئی نا. تو مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ 2017 جو ہے وہ 1000 نہیں بلکہ کئی ہزار اس میں رجسٹر ہو جائیں گے, کیونکہ ابھی اس کی 15 تاریخ ہے اور 15 تاریخ میں اگر ہمارے پاس 11 کیسز آ چکے ہیں تو یہ
میں چاہتا ہوں میرے ساتھ رہیے آپ, میرے ساتھ اس وقت ذوالفقار بھٹا صاحب بھی اور نسرین جلیل صاحب بھی. نسرین جلیل صاحبہ میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا ایک اور بات پر. ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں مذہبی تشدد میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کم ہوئی. میں چاہتا ہوں ایک منٹ کی رپورٹ ہے وہ سن لیں تاکہ میں پھر آپ کا کمنٹ لے سکوں. ہمارے ساتھی ناصر محمود کی یہ رپورٹ ہے.
یہ بات اسلام آباد میں قائم ایک غیر سرکاری ادارے سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز نے اپنی ایک سالانہ رپورٹ میں بتائی ہے. رپورٹ کے مطابق سن 2016 میں فرقہ وارانہ بنیاد پر ہونے والے مہلک واقعات میں 241 افراد موت کا شکار ہوئے, جبکہ 2015 میں یہ تعداد 304 تھی. ملک بھر میں ہونے والے واقعات کے اعداد و شمار پر مبنی اس رپورٹ میں کہا گیا کہ جہاں گزشتہ سال سندھ اور خیبر پختونخوا میں ایسی ہلاکتوں میں کمی آئی, وہیں پنجاب, وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں اور بلوچستان میں ان میں اضافہ دیکھا گیا. 2016 میں سندھ میں فرقہ وارانہ بنیادوں پر ہلاکتوں کی تعداد 40 اور خیبر پختونخوا میں 13 تھی, جبکہ 2015 میں یہ تعداد بالترتیب 178 اور 33 تھی. رپورٹ کے مطابق سب سے مہلک واقعہ لاہور میں پیش آیا, جہاں گلشن اقبال پارک میں بظاہر مسیحی برادری کو خودکش بم حملے میں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. ایسٹر کے موقع پر ہونے والے اس حملے میں 74 افراد ہلاک ہوئے, جن میں 14 کا تعلق مسیحی برادری سے بتایا گیا. دوسرا مہلک ترین حملہ خزدار میں شاہ نورانی مزار پر ہوا, جس میں 62 افراد مارے گئے. رپورٹ میں ماضی کی نسبت ہلاکتوں میں کمی کی بڑی وجوہات عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن, ضرب عضب اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی طرف سے کی جانے والی ٹارگیٹڈ کارروائیوں کو قرار دیا گیا, جبکہ کئی ایک عوامل بشمول منافرت پھیلانے والوں کے خلاف کارروائیاں بھی اس کا سبب ہیں.
نسرین جلیل صاحبہ, یہ فرمائیے کہ آپ کی کمیٹی اس رپورٹ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتی ہے, کیا کمنٹس ہیں آپ کے, کیا واقعی کمی ہوئی ہے مذہبی تشدد میں؟
دیکھیے, مذہبی تشدد جو ہے اسے کمی شاید نمبر جو ہیں وہ سندھ میں آپ کو نہیں نظر آ رہے ہیں, لیکن اگر پنجاب میں واقعہ ہوا ہے یا اگر بلوچستان میں ہو رہا ہے یا کے پی میں ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ واقعات جو ہیں یہ رک گئے. سیکٹیرین وائلنس جو ہے وہ بالکل اس کی بنیاد پہ یہاں پہ تشدد واقعات ہوئے ہیں, اور کسی طرح سے بھی ہم ان کو دیگر تشدد واقعات سے علیحدہ نہیں کر سکتے. اور یہ کہنا کہ جو داعش یا آئیسس جو ہیں وہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ ہیں, لیکن اگر کوئی اور بم کا دھماکہ کرتا ہے کسی شرائن پہ, کسی دیگر خطے پہ, تو اس کو آپ پرتشدد قرار نہیں دیں گے. لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں ایون ہینڈیڈلی تمام دہشت گردوں سے ڈیل کرنا چاہیے, اور یہ سوچ کہ فلانی دہشت گرد تنظیم ہے اور چونکہ یہ سیکٹیرین وائلنس ہے لہٰذا اس کو پرتشدد واقعات میں کنسیڈر نہ کیا جائے. میں سمجھتی ہوں یہ خام خیالی ہے ہماری, اس سے کبھی بھی جو ہے ہم بہتر حالات کو بہتر کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے, اور حکومت جو ہے اس کو جو ڈیلی پالیسی وہ اپنا رہی ہے اس سے گریز کرنا چاہیے, ورنہ آپ کتنے سے جلدی عرض کرتے رہیں دہشت گردی ہمارے ملک سے ختم نہیں ہو پائے گی.
ایک آخری بات اس سلسلے میں, ایک کریڈٹ دیا جاتا ہے فوجی عدالتوں کو کہ ان کے سبب بہت دہشت گردی میں کمی ہوئی ہے, جن کی مدت اب ختم ہوئی, کیا آپ اس بات کی حامی ہیں کہ فوجی عدالتیں دوبارہ قائم کی جائیں؟
دیکھیں, یہ فوجی عدالتوں کے حق میں کم از کم کوئی بھی لیبرل پروگریسو سوچ رکھنے والی پارٹی نہیں ہوگی, اور بحالت مجبوری نیشنل ایکشن پلان میں باقاعدہ سنسد کلاس کے ساتھ فوجی عدالتوں کو کام سونپا گیا تھا کہ ان کو قائم ہونے دیا گیا اور ان کو کام کرنے کی اجازت دے دی. لیکن اگر ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے, اگر ہم نے اپنی جوڈیشل سسٹم کو مضبوط نہیں کیا ہے, اگر ہم وٹنسز کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے, جدید کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے, تو یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم پھر فوجی عدالتوں کو چلتے رہنے دیں. مطلب اگر ہم چاہتے ہی نہیں ہیں اپنے یہاں امپروومنٹ کرنا, تو اس طرح سے آپ قانون اور آئین سب کا مذاق اڑا رہے ہیں اگر آپ فوجی عدالتیں قائم کرتے ہیں, اور اس بنا پہ قائم کرتے ہیں کہ آپ انصاف جو ہے چونکہ نہیں فراہم کر سکتے دیگر طریقے سے, آپ کو اپنے یہاں امپروومنٹ لانی ہوگی اور آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ آپ فوجی عدالتیں قائم نہ کریں, اور کیونکہ اس سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں انصاف کا نظام جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے, اور کسی بھی جمہوری ملک میں فوجی عدالت کو خود قیام جو ہے ایک سوالیہ نشان ہے جمہوریت کے حوالے سے.
بہت شکریہ نسرین جلیل صاحبہ آپ کا. ذوالفقار بھٹا صاحب, میں معذرت چاہتا ہوں بہت دیر سے آپ کے پاس نہیں آیا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں کہ مذہبی تشدد میں کمی کی بنیاد پر ہلاکتوں میں بھی کمی ہوئی, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بھٹا صاحب آپ لائن پر ہیں؟
جی, ڈفرینٹ ان کے پیچھے اپنے مفادات ہوتے ہیں, اپنا ایک موٹیو ہوتے ہیں جس کے اوپر دیتے ہیں. تو جہاں تک تعلق ہے مذہبی معاملات کا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک عجیب صورت حال پیدا ہے ایز اے ہول, جو سامنے آتی ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کو ایک اسپیسیفک ٹارگیٹ دیے جاتے ہیں. ہر کسی وقت ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ گورنمنٹ سے متعلق جو بھی آپ کچھ بات کریں آپ اس کو نشانہ بنائیں. بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ خصوصیت سے متعلق کچھ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ایسے آتی ہیں. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات پہلے تھے وہی حالات پاکستان میں اس وقت چل رہے ہیں, اور یہ اعداد و شمار کو آگے پیچھے کرنے کے ہم بہت ماہر ہیں, اور اپنی ضروریات کے مطابق ان اعداد و شمار کو ہم آگے پیچھے کرتے ہیں. اور جہاں تک تعلق رہ گیا ان مذہبی جماعتوں کا, یہ ان کو مکمل طور پر پروٹیکشن پاکستان میں خاصی ان کے اوپر یہاں تو لوگ ڈرتے ہیں, یہاں تو قانون نافذ کرنے والے ادارے اتنے سیکیور فیل نہیں کرتے, اور سب سے بڑی جو بدقسمتی ہمارے ملک کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں لوگ نوکریاں صرف پیسہ کمانے کے لیے اور اپنی فیسلٹی کے لیے کرتے ہیں. ایون لا انفورسمنٹ ایجنسی میں, جوڈیشری میں, ان کا جو چیز ان کو فوکس کرنی چاہیے کہ عوام کی خدمت میں اپنی ڈیوٹی پر لائلٹی وہ نہیں ہوتی. اور یہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں بھی آپ دیکھیں کہ جس وقت سے پاکستان میں دہشت گردی شروع ہوئی سارا فوکس اس بات پر ہوا کہ ہمیں کون سی گاڑیاں چاہیے. مہنگی سے مہنگی لگژریس گاڑیاں آ گئیں, دو دو کروڑ روپے کی گاڑیاں ان کے آفیشلس کو دے دی گئیں, جبکہ گاڑیوں سے معاملات حل نہیں ہوتے. بجائے اس کے کہ لوگ فیلڈ میں آتے فیلڈ ورک کرتے اور وہاں سے چیزوں کو معلوم چلائیں کہ اس کے روٹس کیا ہیں, یہ اپنی ڈفرینٹ لگژریز میں پڑ جاتے ہیں, اور جو بیسک مقصد ہوتا ہے ان تمام چیزوں پر. اب تو لوگ اس حد تک شک کرتے ہیں تو کوئی واردات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں شاید کوئی ادارہ اپنے لیے زیادہ مہنگی گاڑیاں یا زیادہ مہنگی فیسلٹیز مانگنا چاہ رہا ہے اس طرح سے, اور لوگ ان کو خود ڈاؤٹ کرتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ ڈاؤٹ کریں, پاکستان میں اب لوگوں نے انہی لوگوں کو ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے. جب بھی پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو لوگ اس بات کے شک کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ کرنے والے کیا انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, کیا ان کو کہیں کے انسٹرکشن یا ڈائریکشن اس طرح کی آئی ہے. کہ یہ بہت سے معاملات ہیں پاکستان میں ایز اے ہول, اگر آپ یہ دیکھیں پاکستان میں انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے, جو ادارے ہیں وہ مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں. لوگوں کو ان پہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. پاکستان کا عدالتی نظام اس حد تک ناکام ہو چکا ہے کہ لوگوں کو سپریم کورٹ کے اوپر بھی, اور یہ چنڈیوا صاحبہ جو بھی آپ کے سامنے اس انٹرویو میں تھیں, ان کو خود کی اندازہ ہے, ان کو بھی پتا ہے. یہ بیچاری بہت محنت کرتی رہی اور ان کا پرسنل اپنا انٹرسٹ ان چنوں میں تھا اور ان بہت محنت کی, لیکن کیا ان کو حاصل ہوا؟ کچھ ایسی چیزیں ان کو حاصل کر, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ قانون کا نفاذ, انصاف, یہ بس کتابی باتیں رہ گئی ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جن لوگوں کے واسطے کبھی پاکستان میں پولیس سے یا پاکستان کی جوڈیشری سے یا پاکستان کے کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے سے جہاں وہ استعمال ہوا, تو اگر آپ جا کے دیکھیں تو یہی ہے کہ آخری وقت میں وہ اس بات کو ہی بہتری سمجھتا ہے کہ وہ اپنی پٹیشن وڈرا کر لے یا خاموشی کنارہ کشی اختیار کر لے. آپ دیکھیں گے جس ملک میں سرکاری قسم کے فیصلے کئی کے سال میں, جس ملک میں پروسیکیوشن کا نظام یہ ہو کہ کمپلیننٹ کو لاکھوں روپئے لگا رہے ہیں پڑے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر اپنا فیصلہ کروانے کے لیے, وہاں آپ کس طریقے سے
صحیح جی کر سکتے ہیں. اچھا آمنہ جی,
میں سمجھتا ہوں کہ
آمنہ جنجوا صاحبہ, آپ آج کے ماحول میں پاکستان میں اپنے آپ کو محفوظ محفوظ کرتی ہیں؟ آمنہ جنجوا صاحب آپ لائن پر ہیں؟ میرے خیال میں ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. بھٹا صاحب ایک آخری سوال آپ سے میرا اور یہ ہے کہ یہ جو کل چودھری نثار صاحب نے بعض مذہبی رہنماؤں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کا دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں, آپ کا کیا کمنٹ ہے اس کے بارے میں؟ بہت اختصار کے ساتھ, میرے پاس بہت بہت کمنٹ.
ایک بات تو بہت واضح ہے, پاکستان میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ کے معاملات ابھی تک برقرار ہیں اور یہ چیزیں چل رہی ہیں. اگر کوئی مخصوص گروپ جو ہے اس کے لیے سمپتیز ابھی بھی موجود ہیں اور ابھی بھی وہ لوگ اسٹرانگ ہیں اور ابھی بھی ان کو تحفظات میرا خیال ہے تھوڑے بہت دیے جاتے ہیں. جب تک پاکستان میں ایک امپارشل نظام نہیں آئے گا, جب تک پاکستان میں چیزیں نہیں ہوں گی, سب سے بیسک چیز جو پاکستان کو اس وقت ریکوائرڈ ہے وہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ایجنسیز اور آزاد جوڈیشری چاہیے. جب تک پاکستان ایسے ادارے قائم نہیں کیے جاتے تھے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوں انویسٹیگیشن میں, اور اس صرف ہمارے ہی معاملات کو ہمارے ہی اداروں کو جواب دینا ہو بلکہ انٹرنیشنلی ان کو کسی بات کا جواب دینا پڑے, تو میں سمجھتا ہوں جو موجودہ خطے کی صورت حال ہے اس میں اس قسم کی چیزوں کو بھی اب ہمیں سوچنا پڑے گا.
بہت شکریہ بھٹا صاحب آپ کا. سامعین ہمیں ایک بریک لینا ہے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں آمنہ جنجوا صاحبہ مل جائیں, ٹیلی فون پر ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, تو ہم ان سے گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا سکتے ہیں, لیکن ہمیں ایک بریک لینا ہے, جس کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے کراچی کی صورتحال کے بارے میں. ہمارے ساتھ ابھی جناب ذوالفقار احمد بھٹا صاحب تھے, نسرین جلیل صاحبہ تھیں اور آمنہ جنجوا صاحبہ سے ہم گفتگو کر رہے تھے. میرا خیال یہ ہے کہ ٹیلی فون کا جو نظام ہے کچھ اس وقت ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے, اس لیے ہم ایک بریک لیں گے اور جس کے بعد پھر ہم اگلے موضوع کی جانب چلیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک سامعین, اب ہم کچھ گفتگو کریں گے کراچی کے بارے میں. کراچی ابھی چند روز پہلے میں کراچی میں تھا اور میں نے وہاں یہ دیکھا کہ جگہ جگہ سڑکوں پر, محلوں میں, گھروں کے سامنے کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, گاڑیاں چلانا مشکل ہے, اور ابھی جو حالیہ بارش ہوئی ہے اس نے کراچی کو ایک بہت بڑے تالاب میں تبدیل کر دیا ہے. ہم نے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے کراچی کے جو منتخب میئر ہیں وسیم اختر صاحب, انہوں نے بتایا. اور اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ تو حکومت سندھ کے وزیر بلدیات جناب جام خان شورو صاحب ہیں. شورو صاحب السلام علیکم, آپ کی آمد کا بہت شکریہ, اس لیے کہ اس وقت کراچی کے لوگ یہ جاننے کے لیے بڑے بیتاب ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سا یہ وسیم اختر صاحب کا انٹرویو ہے جو میں نے ابھی کیا ہے اس کو سن لیں, تاکہ پھر آپ اس کے جوابات دے سکیں جو انہوں نے حکومت سندھ کے بارے میں کہا ہے. آپ لائن پر موجود ہیں نا, تو ذرا اس کو سنتے ہیں, ایک پانچ منٹ کا ہے یہ. کراچی کا جو حال میں نے دیکھا ہے, کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ہر جگہ. ایم کیو ایم پہلے بھی برسر اقتدار رہی ہے, آپ بھی آپ میئر ہیں, کراچی کے حالات, کراچی کی صفائی کیوں بہتر نہیں ہو رہی ہے؟
کراچی کو آٹھ سال تک بلدیہ کی قیادت نہیں ملی تھی, بلدیاتی الیکشن ہی نہیں کرائے گئے تھے. اس سے پہلے جو بلدیاتی ذمہ دار تھے انہوں نے ڈیلیور کیا تھا, مشرف کے زمانے میں فنڈز بھی ملے تھے, اختیارات بھی تھے, اور بہت کام ہوا تھا کراچی میں اور بہتری آئی تھی. آٹھ سالوں میں اس کے بعد کوئی مینٹیننس نہیں ہوئی, نہ کوئی نئی اسکیم نہ ڈیولپمنٹ ہوئی. آپ جو یہ کچرے کے پہاڑ دیکھ رہے تھے کل دن پہلے, یہ وہی آٹھ سالوں کا امبار ہے. روز کراچی 12,000 ٹن کچرا جنریٹ کرتا ہے, 4,000 ٹن کچرا اٹھایا جاتا ہے. کوئی سسٹم نہیں تھا, کوئی سسٹم مینٹین نہیں کیا انہوں نے. وہ یہ جو بیک لاگ نظر آیا ہے آپ کو, یہ وہ آٹھ سالوں کا ہے جو کچرے کے علاوہ سڑکوں کی مد میں بھی نظر آئے گا. وہ سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے, کوئی سڑک سلامت نہیں ہے. اللہ اللہ کر کے الیکشن کرائے, سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ الیکشن ہوئے, کیونکہ آپ کے علم ہے یہ سیاسی جو حکومتیں ہیں دونوں سیاسی جماعتیں, یہ لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کراتی, دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. پاورز یہ سینٹرلائز رکھنا چاہتی ہیں, جو کہ آج بھی رکھے ہوئے ہیں. الیکشن تو کرا دیے سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ, مگر اختیارات نہیں دیے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن. جو آئین کہتا ہے 148 آرٹیکل کہ سیاسی پولیٹیکل پاور, ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاور جو ہیں وہ نیچے دینے ہیں, وہ نہیں دیے گئے. بلکہ آن دا ٹاپ جو ادارے تھے لوکل گورنمنٹ کے ماتحت, جن سے ڈائریکٹلی عوام کو فائدہ پہنچتا تھا, وہ ادارے اپنے پاس رکھ لیے.
بحیثیت میئر آپ اب کیا کر رہے ہیں کراچی کے لیے, اور کیا ہونا چاہیے, اور گورنمنٹ کے ستا کا آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟
جو محکمے ہمارے پاس چھوڑے ہیں, جن کا ڈائریکٹلی جن کو فعال کرنے میں عوام کا ڈائریکٹلی اتنا زیادہ فائدہ نہیں پہنچتا, جن سے وہ محکمے میں کوشش کر رہا ہوں کہ سٹریم لائن کر لوں, اور جو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. واٹر بورڈ گورنمنٹ آف سندھ کے پاس ہے, ماسٹر پلان گورنمنٹ آف سندھ کے پاس ہے, بلڈنگ کنٹرول ان کے پاس ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ان کے پاس ہے جس سے یہ کچرا وچرا اٹھایا جاتا ہے, صفائی کی جاتی ہے, یہ محکمہ سارے سندھ ان کے پاس ہے. تو اس میں رہتے ہوئے جو میکسیمم کر سک رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹس کے بھی پیچھے لگا رہتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں, اور ابھی جو ہم نے پلان دیا ہے صفائی کا, اس میں کچھ ہم کلینکس جو ہے وہ بہتر کر رہے ہیں ان کی شکل, کچھ اسکولس اور سڑکوں کا پیچ ورک, اور جتنا کچرا اٹھا سکتے ہیں چند یو سی سے جو ہم نے پرائرٹی بنائی ہے عوام کے ساتھ بیٹھ کے, جہاں بہت زیادہ گاربیج ڈمپ ہوا ہوا ہے اس کو کلیئر کر رہے ہیں. ہمارا روٹین کا کام بھی چل رہا ہے.
گورنمنٹ آپ کے ساتھ, گورنمنٹ آف سندھ آپ کے ساتھ کس حد تک تعاون کر رہی ہے؟
وربل گورنمنٹ آف سندھ میرے ساتھ ہے, پریکٹیکلی نہیں ہے. وعدے ہیں, ابھی سی ایم صاحب کے سامنے ایک ہمارا پروپوزل پڑا ہوا ہے, جس پہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں پیسے دیے جائیں تاکہ بیک لاگ جو ہے یہ ختم کر دیں, ہم کوشش کر کے سڑکیں بنا دیں, موٹریبل ہو جائے. سڑکیں اس قابل نہیں ہیں, گاڑی چلے, پیٹرول کا اربوں روپے کا خرچ ہو رہا ہے لوگوں کا, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا.
اچھا, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کچھ چینی کمپنیوں کو کوڑا اٹھانے کے لیے اور صفائی کرنے کے لیے کانٹیکٹس دیے گئے ہیں, کس حد تک درست ہے؟
ڈسٹرکٹ ایسٹ اور ساؤتھ کو آؤٹ سورس کیا ہے چینی کمپنیوں کو, دیکھتے ہیں. ابھی تک کام شروع نہیں ہوا, ابھی سنا ہے کہ اخبار میں پڑھا ہے کہ کچھ مشینیں آ کے پورٹ میں کلیئرنس کے لیے رکھی ہیں, وہ کلیئر ہوں گی اور چونکہ اس میں ٹائم لگ رہا ہے, میرے خیال میں فیبری کے اینڈ میں کہیں شروع ہو سکے گا اگر ہوا تو, مگر ہر روز مائنڈ یو ہر روز 12,000 ٹن کچرا جمع ہو رہا ہے.
اچھا دوسرے یہ کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو آپ کے خلاف مقدمات ہیں ان کے حوالے سے آپ کو شیڈیول فورتھ میں ڈالنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
ان کی جو مرضی آئے کریں, ایٹی اے کا مس یوز ہے یہ, اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کا. ایک میئر الیکٹڈ جس کو آپ اگر شیڈیول فور میں ڈالنا چاہتے ہو جبکہ پرائم منسٹر, چیف منسٹر پنجاب عمران خان, طاہر القادری, ان کے اوپر بھی ایک لیے کہ دفائیں لگی ہوئی ہیں, تو پھر سب کو اکٹھا ہی فور شیڈول ڈالے, میرے کو اکیلے وہ ڈال رہے ہیں. اور فور شیڈول اس پہ لگتا ہے جو بینڈ آؤٹ فٹس ہوتی ہیں, جن کی سیاسی جماعتیں کالعدم ہوتی ہیں, بینڈ ہوتی ہیں. میں جس سیاسی جماعت سے تعلق ہے میرا, وہ بینڈ تو نہیں ہے.
آپ کی جو سیاسی جماعت ہے ایم کیو ایم پاکستان, کیا اس کو اب کوئی پذیرائی مل رہی ہے کراچی میں دو مزید جماعتوں کے آنے کے بعد؟
بالکل, ماشاء اللہ ہمارا مسٹر پاک کا جلسہ بہت کامیاب ہوا ہے, عوام آئی تھی اس میں, اور میں سمجھتا ہوں, میں حیدرآباد گیا تھا, حیدرآباد میں بہت اچھا ویلکم ملا تھا, اور اب ہم 27 کو حیدرآباد میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا. عوام کی پذیرائی ہے اور انشاءاللہ 2018 میں ہمارا فیصلہ عوام کے سامنے ہوگا اور عوام خود کرے گی فیصلہ.
بہت شکریہ وسیم اختر صاحب آپ کا. یہ تھے کراچی کے میئر وسیم اختر. جام خان شورو صاحب آپ نے ان کو سنا, انہوں نے ایک باقاعدہ چارج شیٹ دی ہے سندھ گورنمنٹ کو کہ وہ زبانی تو تعاون کرتی ہے لیکن عملاً کچھ نہیں کر رہی, نہ پیسے دے رہی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ سارے پروجیکٹس میں ہیں جو ایم این ایز اور ایم پی ایس چلا رہے ہیں یا گورنمنٹ کے منسٹر چلا رہے ہیں, پیسہ ریلیز ہو رہا ہے لیکن اس پیسے کا کوئی حساب نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ جو آپ نے مجھے سنا اور مجھے لائن کے لیا. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ وسیم اکبر صاحب, میئر صاحب حقیقت نہیں بتا رہے. حقیقت یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی 2012 تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئلیشن میں رہی ہے. اگر یہ کہہ دیں کہ 8 سال سے کچھ نہیں ہوا, ایم کیو ایم کے میئر 2011 تک رہے ہیں اور یہ 8 سال نہیں بنتے. ایم کیو ایم نے لاسٹ ایئر 2013 میں آ کے پاکستان 12 کی اینڈ میں پیپلز پارٹی کو ساتھ چھوڑا تھا اور الیکشن دوبارہ ہوئے تھے, اور اس الیکشن کے بعد تھوڑے دنوں کے لیے ہمارے ساتھ کوئلیشن میں رہی تھی. کہ یہ کہہ دینا ایم کیو ایم اور بلدیاتی اداروں کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ایم کیو ایم کے اثر میں رہیں, ایم کیو ایم کے ہمیشہ انڈر میں رہیں بلدیاتی ادارے کراچی اور حیدرآباد کے. دوسری بات میں آپ کو ایک کلیئرفیکیشن کر دوں, 2005 میں جب نعمت اللہ خان صاحب شہر کراچی کے میئر تھے, اس وقت تعداد صرف بلدیاتی ملازموں کی 13,000 تھی. ایم کیو ایم کے میئر کے آنے کے بعد, ایم کیو ایم کی حکومت آنے کے بعد مشرف کے دور میں یہ ملازموں کی تعداد 7,000 پہ پہنچ گئی, اور اس میں صفائی کرنے والے نہیں تھے. اس میں کون لوگ تھے یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کس طرح سے اس میں لوگ بھر دیے گئے بلدیاتی اداروں میں, جس سے بلدیاتی ادارے بیٹھ گئے. دوسری بات, ہر مہینے بلدیاتی اداروں کو پیسے جاتے ہیں, پوزیٹو شیئر کی مد میں پیسے جاتے ہیں, مگر شہر کراچی کو 50 کروڑ روپے پر منتھ گرانٹ ملتی ہے جو صفائی کے اوپر خرچ ہونی چاہیے, جو نالوں کے اوپر خرچ ہونی چاہیے, نالوں کی صفائی کرنی چاہیے, جو روڈوں کی رپیئر اور مینٹیننس کے اوپر خرچ ہونی چاہیے, لیکن وہ تنخواہوں میں چلی جاتی ہے. اصل پرابلم یہ ہے کراچی شہر کا جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. جو ملازموں کی تعداد کسی بھی ادارے میں 15-20% بجٹ سے زیادہ نہیں ہوتی, یہاں پہ اگر کے ایم سی کی آمدن گرانٹ کس کو دی جاتی ہے؟ کسی بھی کرا حیدرآباد سندھ کے کسی بھی ادارے کاؤنسل کو گرانٹ نہیں ملتی, صرف کے ایم سی کو گرانٹ ملتی ہے. اس وجہ سے ملتی ہے کہ یہاں اوور امپلائمنٹ کر دی گئی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو گرانٹ آتی ہے, پیسے آتے ہیں, پراپر جگہ پہ خرچ کرنے پڑیں گے.
اچھا,
سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کیوں بنانا پڑا؟ کیونکہ یہ کام جو کراچی میں ایک کے ایم سی ہے جس کے میئر صاحب ہیں, 6 DMCs ہیں جن کے چیئرمین ہیں, ایک ڈسٹرکٹ کاؤنسل ہے. کام DMCs کا ہے گاربیج اٹھانا, سندھ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. جب سندھ گورنمنٹ نے دیکھا کہ یہ کیٹر نہیں کر پا رہے, تو ہم نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا لیجسلیشن کر کے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں بھی ہم نے انتظار کیا کہ یہ الیکٹڈ کاؤنسل آ جائیں. ساؤتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی جیت کے آئی ہے کراچی میں, اور ایسٹ میں ایم ٹی ایم جیت کے آئی ہے. دونوں نے کاؤنسل ریزولیشن پاس کر کے اپروچ کیا ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ تک, الیکٹڈ کاؤنسل نے, کہ یہ گاربیج آپ اٹھائیں آ کے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے انٹرنیشنل کمپیٹیٹر بڈنگ کے تھرو, کیونکہ انہوں نے خود اپروچ کیا ہے, کاؤنسل ریزولیشن کے تھرو اپروچ کیا گیا ہے.
اچھا شورا صاحب, مجھے جی ذرا سا مجھے یہ بتائیے, خیر یہ تو بہت طویل بحث ہے, کہ یہ آپ کا گورنمنٹ کا اور جو بلدیاتی ادارہ ہے یا ادارے ہیں ان کا جو تنازع ہے آپس میں, اس سے عوام کو کتنا بھگتنا پڑ رہا ہے؟ اس لیے میں ابھی چند روز پہلے خود کراچی میں تھا, میں نے کوڑے کے ڈھیر دیکھے ہیں, ابھی بارش ہوئی ہے تو میں نے دیکھا ہے پورا شہر تالاب بنا ہوا ہے. کیا کر کے آ رہے ہیں اب آپ لوگ, ذرا مختصر بتائیے پلیز, میرے پاس ٹائم اب بہت کم رہ گیا ہے. جی
کوئی تنازع نہیں ہے
جی,
2013 کے ایکٹ میں کسی سے کوئی بھی فنکشن نہیں لیے جا سکتے ہیں. 2013 کا ایکٹ کلیئر ہے, جس کے تحت کے ایم سی کے پاس جو پاور ہیں وہ سیگریگیٹڈ ہیں, ڈی ایم سی کے پاور سیگریگیٹڈ ہیں. سندھ گورنمنٹ کا, سندھ گورنمنٹ نے سندھ اسمبلی نے لیجسلیشن کر کے دیا ہے. گاربیج کے لیے ہم نے اسی وجہ سے ہم آؤٹ سورسنگ کے اوپر گئے ہیں, جس طرح پوری دنیا میں ایک میکنائز طریقے سے گاربیج اٹھایا جاتا ہے, یہ نہیں کر پا رہے تھے ڈی ایم سی, انہوں نے خود اپروچ کیے تو ہم نے انٹروین کیا ہے. ہم ایک میکنائز طریقے سے گاربیج کے لیے انٹرنیشنل کمپیٹیٹو بڈنگ کی, جس میں چائنا کی ایک کمپنی کامیاب ہوئی, جس میں ساؤتھ اور ایسٹ ہم نے ایگریمنٹ کر لی ہے, ان کی مشینیں پہنچ گئی ہیں, وہ کریں گے, لیکن ساؤتھ اور ایسٹ کی جو الیکٹڈ کاؤنسل ہیں لوکل کاؤنسل کی مدد سے. کوئی تنازع نہیں ہے, ان کو پر منتھ فائنینشیل ریسورسز سندھ گورنمنٹ دیتی ہے, پوزیٹو شیئر بھی ملتا ہے, گرانٹ بھی ملتا ہے, لیکن وہ خرچ پراپر ہونے چاہیے شہر کراچی کے نالوں کے اوپر. اس دفعہ شہر کراچی کے نالے بھرے ہوئے تھے, انکروچ تھے, ہیویلی انکروچ تھے. سندھ گورنمنٹ نے 50 کروڑ روپے کی گرانٹ دی ہے, جس سے گجر نالا صاف ہوا ہے, جس سے محمود آباد نالا صاف ہوا ہے, جس سے کلوی پکچر نالا صاف ہوا ہے. ڈی ایم سی کو ڈائریکٹ گرانٹ دی کہ بھائی آپ یہ پیسے تنخواہوں میں دے دیتے ہیں, لیکن ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں کہ یہ نالے صاف کریں. ان نالوں کی صفائی ہوئی ہے, تب جا کے بارش کا پانی ٹائملی نکل سکا ہے. تو اصل وجہ یہ ہے کہ جو پیسے ملتے ہیں وہ تنخواہوں میں نہیں جانے چاہیے, وہ پیسے جانے چاہیے کراچی کی شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے, پانی نکالنے کے لیے, روڈ مینٹین کرنے کے لیے, گاربیج اٹھانے کے لیے.
جب یہ مجھے ایک آخر میں ایک سوال یہ کرتے ہیں جی, ایک سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں بھگت کون رہا ہے؟ کراچی کے شہری جو 1 کروڑ سے زیادہ کے لوگ ہیں جی.
اسی وجہ سے ہم نے انٹروین کیا. جب ہم نے دیکھا کہ یہ نالے صاف نہیں کر رہے تو ہم نے سندھ گورنمنٹ نے گرانٹ دی کہ یہ نالے صاف کریں. جب ہم نے دیکھا کہ کراچی شہر کا گاربیج نہیں اٹھ رہا تو ہم نے انٹروین کیا کہ ساؤتھ اور ایسٹ ڈسٹرکٹ ہم نے آؤٹ سورس کر کے دیے ہیں, جس طرح شہر کا گاربیج اٹھ سکے. جب ہم نے دیکھا کہ کراچی کے روڈ مینٹین نہیں کر پا رہے, ریپیئر نہیں کر پا رہے, تو ہم نے پیسے دیے جس سے کراچی شہر کے روڈ مینٹین ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے سندھ گورنمنٹ کو جب ادارے نہیں مینج کر پاتے تب ہم انٹروین کرتے ہیں. جب پروونشل گورنمنٹ کہیں فیل ہو جائے گی خدا نہ خاصہ تو فیڈرل گورنمنٹ انٹروین کرے گی. اسی وجہ سے ہمیں انٹروین کرنا پڑا ہے ہر جگہ پہ, ہر مسئلے کے لیے.
بہت شکریہ جام خان شورو صاحب آپ کے وقت کا, اور آپ نے جس طرح سے وضاحت کی میں انتہائی شکر گزار ہوں. سامعین اب ہم ایک بریک لیں گے, جس کے بعد ہم انٹرنیشنل موضوعات پر گفتگو کریں گے. لندن سے ہمارے ساتھ بیرسٹر امجد ملک صاحب اور جناب منظر قریشی صاحب ہیں جو آن لائن نیوز پیپر ویسٹرن افیئرز کے ایڈیٹر ہیں. ایک بریک, جس کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک. بیرسٹر امجد ملک صاحب, میں آغاز کروں گا آپ سے. فرانس میں آج ایک دور کون بیرسٹر امجد ملک صاحب آپ لائن پر ہیں جی. میرا سوال یہ ہے کہ فرانس میں ایک کانفرنس کا آج آغاز ہوا ہے جس میں 70 سے زیادہ ملک شریک ہیں, جو فلسطین اور اسرائیل کے تنازع میں 2-state سلوشن کے لیے وہاں پر امن قائم کرنے کے واسطے کام کر رہی ہے, اور اس نے 70 سے زائد ملکوں کے اس اجلاس نے جو یروشلم میں اور دوسرے مقامات پر آبادیاں ہیں اسرائیلی سیٹلمنٹس, ان کے لیے بھی اپنی مخالفت کا اظہار کیا ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کانفرنس میں نہ فلسطینی شریک ہیں نہ اسرائیلی شریک ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں یہ 70 سے زائد ملکوں کی کانفرنس کوئی حل نکالنے میں کامیاب ہو سکے گی؟
جی بہت شکریہ، میں سمجھتا ہوں اس کی سمبولک ویلیو ہوگی
جی.
یہ 28 دسمبر کی جو یونائیٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے بعد جہاں امریکہ نے ہسٹوریکلی پہلی دفعہ ویٹو نہیں کیا اور پوری دنیا میں ایک حیرانگی اور پہلی دفعہ ایک پرنسپل شفٹ کا جو ہے اظہار کیا، پر پرابلم یہ ہے کہ حکومتیں جاتے وقت ایسے کام کرتی ہیں جو کہ ان کو ڈیورنگ دی ایئر آف دیئر رین کرنے چاہیے. اب یہ کانفرنس جو ہے ظاہر ہے اگلے ہفتے ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں، اس سے پہلے اس کی علامتی ویلیو تو ہوگی. اگر ان کے علامیے یا ان کی چیزیں ٹرمپ صاحب آ کے اگر ان کو اون ہی نہیں کرتے، یا وہ اس کانفرنس کی پہلے سے ہی مخالفت کر رہے ہیں، یا وہ یہ چاہ رہے ہیں یہ کانفرنس نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر یورپ کی اپنی ایک علامتی اس کی ویلیو ہوگی کہ وہ ٹو اسٹیٹ تھیوری کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ یونائٹڈ نیشن کے اس ریزولوشن کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ ایسے اقدامات کے منافی ہیں، ایسے اقدامات کو پسند نہیں کرتے جو سیٹلمنٹ، جو اسرائیلی سیٹلمنٹس کو بڑھاوا دیتے ہیں، یا جو دونوں کے ٹو اسٹیٹ تھیوری کے اوپر مذاکرات کی منافی ہیں یا نفی کرتے ہیں. تو یہ اس کی ایک سمبولک پوری دنیا میں ویلیو ہوگی کہ پیرس میں ہونے والی یہ جو دوسری کانفرنس ہے جس کو وزیر اعظم جو فرانس کے جو صدر ہیں وہ کر رہے ہیں اور اس کو ایڈریس کریں گے، تو میرے خیال میں پوری دنیا میں ایک میسج جائے گا کہ یورپ آن اٹس اون اپنے طور پہ بھی اگر امریکہ ایک نئی پالیسی اڈاپٹ کرے گا تو وہ اپنی ایک لائن آف ایکشن بھی اختیار کرے گا. اور اگر اس کے بعد محمود عباس صاحب بھی آتے ہیں ملنے، اور اگر رشیا بھی اس میں اپنے طور پہ فلسطینین جو لیڈرز ہیں ان سے ملاقات کر رہا ہے، تو یہ پوری دنیا میں ایک ایسا میسج بھیجے گی کہ جو اخلاقی گراؤنڈ ہیں یا اخلاقی بنیادوں کے اوپر ہم جو اسرائیلی سیٹلمنٹ ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، امریکہ کی اپنے جو اپنا امبیسیڈر ہاؤس ہے اس کو جروسلم منتخب کرنا اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں، اور ساتھ وہ ٹو نیشن تھیوری جس کا ذکر جان کیری نے بڑے پرزور انداز میں اس دفعہ کیا ہے، وہ اس کے بھی حق میں ہے کہ ٹو نیشن تھیوری اور دو مملکت کا قیام ہی صحیح معنوں میں اسرائیل پیلسٹائن کے مسئلے کا حل ہے.
ٹو اسٹیٹ سولوشن جی،
جو بھی کوششیں جو بھی سٹیپس لیے جائیں وہ صائب ہیں.
اچھا منظر قریشی صاحب، میں ذرا سا آگے بڑھوں گا اس سلسلے میں. یہ جو شام کے بارے میں اس وقت صورتحال ہے کہ شامی باغیوں نے روس اور ترکی کی مدد سے شامی مسئلے کے حل کے لیے بات چیت کی حمایت کا اعلان کیا، لیکن کہا ہے کہ اس ماہ بعد میں قزاقستان میں ہونے والی میٹنگ کو صرف پہلے قدم کے طور پر دیکھا جانا چاہیے، اور امریکی عہدیداروں کو بھی روس اور ترکی قزاقستان کی میٹنگ میں مدعو کریں گے. کیا یہ قزاقستان کی میٹنگ کے بارے میں جو کہا ہے شامی باغیوں نے کہ اس کو ایک ابتدائی قدم کے طور پر دیکھا جانا چاہیے، تو کیا وہ اپنے لیے کوئی گنجائش رکھنا چاہتے ہیں اس سے نکل بھاگنے کی؟
نکل بھاگنے کی تو نہیں، میرے خیال میں میکسیمم جو بیچ میں سے وہ گین کرنا چاہتے ہیں اس سینیریو کے اندر. پلس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلے جو کانفرنس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کے اندر بالکل کٹ آف کر دیا گیا تھا ان ایلیمنٹ کو جن کی وجہ سے پہلے پیس ٹاکس میں کنفیوژن زیادہ ہو رہی تھی، کیونکہ بہت زیادہ ایکٹرز تھے تو ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا. تو بیسیکلی اس وجہ سے وہاں پر جو تھوڑا سا کنفیوژن ہے کریٹ ضرور ہوا، لیکن نیٹ ریزلٹ میرے خیال میں یہ ہوگا کہ اس کانفرنس کے اگر جس طریقے سے کہا جا رہا ہے ہوگی تو سب کا ہی خیال بیچ میں رکھا جانے کا چانس ہے، کیونکہ اب امریکہ کے اندر جو چینج آف پالیسی ہوگی جو کہ ابھی تک انڈیکیشن ملی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے، تو یہ لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے کافی کلیئر ایک وہ بنے گا سگنل کہ جو روس کی اور جو سیریا کی جو گورنمنٹ ہے ان کو دے ول ہیو اے سلائٹلی بیٹر یہاں پر ان کو لیوریج تھوڑی سی زیادہ ہوگی، اور اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے وہ امریکہ اور ان کو بھی بیچ میں انکلوڈ کرنے کی کے لیے انسسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں تو یہ جو باغی گروپ جن کو کہا جا رہا ہے فری سیرین آرمی کے, یہ وہ لوگ تھے جن کو کہ ویسٹ کی طرف سے سپورٹ کر کے کریٹ کیا گیا تھا, اس سے پہلے یہ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. تو ان کے اندر بھی جو دو گروپیں, ایک جو فائٹرز تھے اور ایک جو تھے جو انڈیجنس تھے, پولیٹیکل اپوننٹ جو تھے بشار الاسد کے, تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے میرے خیال میں, لیکن یہ کافی پازیٹیو اسٹیپ چل رہا ہے آگے.
اچھا امجد, بیرسٹر امجد ملک صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب فریقین جو ہیں شام کے تنازع کے, وہ اب واقعی ایگزاسٹ ہو چکے ہیں, تھک چکے ہیں, اور وہ جلد از جلد مسئلے کا کوئی حل چاہتے ہیں, اور اب یہ ٹائم جو ہے وہ رائپ ہے اس حل کے لیے؟
میں نے بڑی دفعہ اس بارے میں کہا ہے کہ جو اس سے بڑھ کر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش ہو نہیں سکتی, کہ ایک روڈ میپ بن گیا تھا اور اس روڈ میپ کو دیر بدیر اس کے اوپر عمل ہونا ہی ہے, اور وہی اس کا حل ہے. نہ ہی بشارت الاسد کا رجیم چینج کامیاب ہو سکے گا, نہ ہی ہم ایک کوئی مسلط کرنے والا کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ. یہ وہی حل ہے جو انٹرنیشنل طاقتیں بیک بائی یو این, جو یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل, ایک روڈ میپ کے اوپر ان کو بٹھائیں. انہی کا مسئلہ تھا کہ کون اپوزیشن کی طرف سے کون لیڈ کرے گا. ان کے فیکشنز اگر آپس میں بیٹھ جائیں گے, کچھ لے اور کچھ دے کے اوپر آپس میں ایک لیڈرشپ طے کر لیں گے کہ کون بشارت الاسد کے ساتھ مذاکرات کرے گا, کون اس کو چیلنج کرے گا, کون انتخابات میں اس کا فریق ہوگا. اگر یہ جتنی جلدی یہ آپس میں یہ کوئی فارمولا طے کر لیں گے, اتنا یہ کام آسان ہوگا کہ کوئی ان کے لیے کوئی مشکلات پولیٹیکل یا مزاحمت کھڑی کی جا سکے. باقی سب چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیشنلی وہ سمجھی جائیں گی, اس سے اسد کو تقویت ملے گی, رشیا کود پڑے گا, یا اگر یونائیٹڈ نیشن کا جو فارمولا ہوگا وہ دیر لگے گی اس میں. اس لیے جتنی دیر تک ہوم گرون جو باغی ہیں یا جو اسد کی اپوزنگ فورسز ہیں, جتنی جلدی وہ اکٹھا ہو جائیں گے اور بات چیت کے لیے رضامند ہوں گے, اتنی جلدی اس روڈ میپ کی طرف پیش رفت آسان ہوگی جو اس مسئلے کا صحیح حل ہے, اور جس سے آپ آئی ایس ایس کو بھی ڈیفیٹ کر سکیں گے.
اچھا منظر قریشی صاحب, ایک آخری سوال اختصار کے ساتھ بتائیے گا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں روس کی جو پالیسی ہے خاص طور پر سیریا میں, وہ زیادہ کامیاب ہو رہی ہے بہ نسبت تو مغربی ممالک کی پالیسیوں کے؟
یہ روس کی جو پالیسی تھی, روس کو اکیلا تو میں نہیں کہوں گا, روس اور ایران کی جو پالیسی تھی وہی کامیاب رہی سیریا کے اندر, اور الٹیمیٹلی جو ان کا کمبینیشن تھا جہاں پر کہ گراؤنڈ فورسز جو تھی سولجرز آن فٹ, وہ ایران اور لبنان سے آئے تھے, اور انہوں نے سیرین گورنمنٹ کے فورسز کے ساتھ مل کے تو ریکور کیا الیپو جیسے بڑے شہر کو, تو اس کی وجہ سے کافی چینج ہوا اور کلیئر پتہ چل رہا تھا کہ اب روس جو ہے وہ اس کو وہاں سے اپنی جو ہسٹوریکلی ان کا جو بیس تھا تو وہ اس کو ریٹین کرنے میں کامیاب رہے, اور میرے خیال میں کہ ان کی پالیسی جو تھی وہی چلی, اور ہاف ہارٹیڈلی جو چل رہی تھی پالیسی مغربی ممالک کی اور سعودیز کی, اور اس کے بعد جو آئی ایس ایس کا جو بیچ میں ایک ایولوشن ہوا, اس کی وجہ سے یہ کافی ایک پازیٹیو اس طریقے سے چیز نکلی کہ وہاں پہ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے, اور روس جو تھا اسی کی جو بیسیکل پالیسی تھی وہی آگے چلی پازیٹیو پہ.
بہت شکریہ بیرسٹر امجد ملک صاحب اور جناب منظر قریشی صاحب, اور اب آخر میں ہم گفتگو کریں گے کچھ امریکی سیاست کی. ہمارے ساتھ تو مسعود عبدالی صاحب ہیں, امریکہ میں مقیم پاکستانی صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. مسعود عبدالی صاحب, یہ بتائیے کہ اب چند روز رہ گئے ہیں اس وقت تو انوگریشن میں نئے صدر کے, لیکن دوسری جانب مخالفتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور ابھی کل ہی ایک افریقن امریکن چرچ میں جو کانگریس مین ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے, انہوں نے سینیٹر ہیں معاف کیجیے گا کرس وین ہالن, انہوں نے کہا ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ ڈونلڈ ٹرمپ ٹو بری دی اسٹیچو آف لبرٹی. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ یہ اتنی مخالفت ایک الیکٹڈ صدر کے خلاف کیوں ہو رہی ہے آخر؟
اصل میں دیکھیں, اس میں ایک جو بات تھی جو بالکل ابتدا سے انتخابی مہم کے وقت سے تھی, بظاہر لوگوں کا ایسا لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ غیر روایتی امیدوار ہیں, غیر روایتی سیاستدان ہیں, انہوں نے اس سے پہلے وہ کسی پبلک آفس میں نہیں رہے, اور وہ ایک کاروبار کامیاب کاروباری ہیں, اس لیے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ شاید اچھے طریقے سے معاملات کو ہینڈل کر پائیں گے اور ایک نئے انداز میں حکومت کو چلائیں گے نفع نقصان کی بنیاد پر. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا, وہ ان کی زبان ہے, اور زبان میں معاملہ یہ ہے کہ ٹویٹر ہے, یعنی ٹویٹر کے ساتھ جو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہے تو بہت ہی اچھا میڈیا, لیکن وہ سنجیدہ بات کے لیے تفصیلی موقف کے اظہار کے لیے ٹویٹر ایک اچھا میڈیم نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں یعنی اس کی چند الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں اس کے اندر. اب مسئلہ یہ کہ وہ مسلسل لوگوں کو انوائے کرتے جا رہے ہیں اپنے بیانات دے کر کے. دیکھیے ان سینیٹر صاحب سے پہلے ایک بڑا مسئلہ جان لوئس کا بھی ہوا تھا جو کانگریس مین ہے جارجیا کے. جان لوئس کا سول رائٹ موومنٹ میں مقام ہے, یعنی وہ واقعتا ان کے مقام سیاہ فام آبادی میں ویسا ہی ہے جیسے مہاتما گاندھی کا یا نیلسن مینڈیلا کا ہے. ان کا بڑا احترام پایا جاتا ہے یہاں کے سول رائٹ موومنٹ میں, اور سفید فام لوگ بھی ان کا بڑا احترام کرتے ہیں جو ان کا کردار تھا مارٹن لوتھر کنگ کے ساتھ. پھر دیکھیں اتفاق یہ بات ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے جس دن مارٹن لوتھر کنگ کی برتھ ڈے آنے والی ہے کل, یہ ایک جذباتی دن ہے سیاہ فام لوگوں کے لیے, رنگدار لوگوں کے لیے, تو وہ ظاہر کے بڑے رائے سے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھو خواتین کا ایک بہت بڑا مظاہرہ 21 جنوری کو ہوگا, یعنی جس دن وہ کرنا تو
انوگریشن کے دوسرے دن. جی
جی لیکن وہ کل نہیں, اس کو 20 کی اجازت نہیں دی گئی ان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ خیال ہے لوگوں کا کہ 22 لاکھ سے 25 لاکھ کے قریب خواتین آئیں گی اس کے اندر, اور اس کے اندر وہ یعنی مسلم خواتین بھی ہیں, گے رائٹس کے لوگ بھی ہیں, لیسبین بھی ہیں. اب جو ایک اور جو مسئلہ ایک اور کہ ان کی جو زبان بتا دیکھیں بین الاقوامی سطح پر بھی وہ میکسیکو میں بارڈر ٹیکس لگانے کی بات کر رہے ہیں, جیسے کل بہت ہی شدید رد عمل آیا میکسیکو کی طرف سے کہ اگر ان کی طرف سے آنے والی پروڈکٹ پہ کوئی ٹیکس لگا تو وہ اس کا بھرپور جواب دیں گے. ون چائنا پالیسی کا
امتاری صاحب جی
طے تھا.
جی امتاری صاحب میرے پاس بہت کم رہ گیا ہے, میرا ایک سوال اور ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس انتخاب کے بعد امریکہ کی دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی بنیادی تبدیلیاں ان کی سوچ میں ان کے اسٹرکچر میں آئیں گی؟
دیکھیں ایک تبدیلی تو ڈیموکریٹ پارٹی کو لانی پڑے گی کہ انہوں نے گزشتہ 8 سالوں کے دوران 1000 نشستیں لوز کی ہیں اگر گورنر اور تمام نشستوں کو نکالا جائے. بہت بڑا مسئلہ, بہت بڑا چیلنج کے لیے 2018 کا ہے جس میں 34 نشستوں کا الیکشن ہونے, جس میں سے 27 نشستیں ان کی ہیں ڈیموکریٹ پارٹی کی ہیں, تو اس کا مطلب تقریباً ان کے آدھے سینیٹر جو ہیں ان کے سیٹیں ختم ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لحاظ سے ڈیموکریٹ پارٹی کو بہت بڑی تبدیلی تو لانی پڑے گی, اس لیے کہ انہوں نے بہت لوز کیا ہے اور اس لحاظ سے بہت زیادہ وہ کام کر رہے ہیں. ریپبلکن پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی کا کنٹرول پریزیڈنسی پہ ہے ہی نہیں, یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی کسی پالیسی کے معاملے میں اپنی پارٹی کو اعتماد میں نہیں لے رہے, سارے فیصلے خود کر رہے ہیں, حتیٰ کہ اوباما کیئر کے بارے میں بھی خود ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ جب تک اس کا ریپلیسمنٹ نہ ہو, متبادل نہ ہو, اسے ختم نہ کیا جائے. لیکن وہ انہیں ریپیل کے لیے جو ہے وہ موومنٹ وہ نہیں کچھ
موو تو ہو گیا ہے, وہ کانگریس سے موو تو ہو گیا ہے.
جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ریپبلکن پارٹی ڈیموکریٹ پارٹی تو اپنے آپ کو منظم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کرنا چاہیے اس کو, اور دوسری طرف ریپبلکن پارٹی کے ساتھ مسئلہ یہ ہوگا ان کا صدر بہت مضبوط ہے ان کی پارٹی سے, تو نتیجے طور پر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید اگلے 3-4 سالوں میں ریپبلکن پارٹی ایز اے پارٹی کمزور ہو لیکن صدر بہت مضبوط ہو. جو یہ معاملہ جو ہے صدارتی نظام میں تو خیر اس میں مسئلہ نہیں ہوتا اس لیے کہ صدر کے بڑے اختیارات ہوتے ہیں, لیکن عملاً مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے جو آپس کے اختلافات ہوں گے صدر سے, اس وقت دیکھیے ہیئرنگ کے دوران بھی مسلسل جو ہے صدر کی جو ان کے جتنے نامنیز ہیں سب نے ان کی بہت ساری پالیسیوں کے بارے سے اختلاف کیا, مثلاً ٹارچر کے بارے میں, واٹر بورڈنگ کے بارے میں, تو مجھے لگ رہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے اندر صدر اور پارٹی کے اندر اختلاف ہوگا, جبکہ ڈیموکریٹ پارٹی کو بہت بڑا چیلنج ہے وہ 2018 کے انتخابات کا ہوگا.
بہت شکریہ مسعود عبداللہ صاحب, اور سامعین کے ساتھ ہی اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.